سيد المرسلين وإصبت الطيبين الطاهرين ولا نكون واهي لأعدائهم أجمعين. غسل جنابت کے مسائل بیان کیے جا رہے تھے، لیکن آج ہماری پوری گفتگو اس عنوان پر نہ ہو سکے گی، اس اعتبار سے کہ کچھ پہلے یہ گفتگو ختم ہوگی اور کچھ ایسے مسائل اور سوالات جمع ہو گئے ہیں جن کا جواب دینا بھی ضروری ہے، لیکن وہ غسل جنابت کے موضوع سے ہٹے ہوئے ہیں، متفرق مسئلے ہیں اور بعض وجوہات کی بنا پر منگل کے سیرت رسول کے سلسلے میں ان کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے. لیکن بہرحال گفتگو کا ابتدائی آدھا حصہ تو عنوان کے مطابق ہے، اور پھر اس وقت سب سے بڑا مسئلہ وہی ہے جو اکثر پیش آنے لگا ہے. بات ایک ایسے مسئلے پر ہو رہی ہے کہ آج جب اسے بیان کیا جائے گا تو کم سے کم آپ حضرات جو یہاں موجود ہیں ان کے لیے تو یہ مسئلہ بالکل ہی بیکار ہوگا، کیونکہ بالکل ابتدائی مسئلہ ہے. اس کی تفصیلات تو بعد میں آنے والی ہیں، یعنی عضل کا طریقہ کار. اب اس وقت جو مجمع میرے سامنے بیٹھا ان میں سے ہر ایک اس سے بخوبی آگاہ اور واقف ہے، اور جب تک کہ یہ غسل کا طریقہ بیان نہ کیا جائے اس وقت تک اس کے پیچیدہ مسائل بیان ہو نہیں سکتے ہیں. تو آج کی حد تک کم از کم تقریر کے آدھے حصے میں آپ حضرات اس گوشت کو برداشت کر لیجئے، لیکن اس کا اظہار کیے بغیر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی بے چینی کو دیکھ کے مجھے یہ موضوع بالکل ہی نامکمل چھوڑنا پڑے اور مسئلہ ان کے لیے ہو جائے کہ جو زیادہ تر یہاں آئے بغیر کیسے سے گفتگو سنا کرتے ہیں. بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ جب ایک انسان جنابت کے عالم میں پہنچ جائے تو اس کے اوپر کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. حرام ہونے والی چیزوں کی فہرست بیان ہو گئی تھی، اور اس کے علاوہ پہلی جو چیز تھی، پہلی اور دوسری، یعنی قرآن کو مس کرنا اور اللہ کے نام کو مس کرنا، اس کی تفصیلات بھی بیان ہو گئی تھی. اب اس کے بعد جو باقی چار چیزیں بچ رہی ہیں، یعنی مسجدین، مسجد الحرام اور مسجد النبوی میں داخل ہونا، ٹھہرنا، چوتھی چیز دنیا کی تمام مسجدوں میں ٹھہرنا، پانچویں چیز مسجد سے کوئی چیز اٹھانا یا رکھنا آغائے خوی اور خمینی کے اختلاف کے ساتھ، اور چھٹی اور آخری چیز سجدے والی آیت یا اس کے سورے کی تلاوت کرنا. ان چار چیزوں میں بظاہر کوئی ایسی پیچیدگی نہیں ہے جس کی ہم تفصیل میں جائیں. قرآن اور اللہ کے نام کے سلسلے میں تو پیچیدگی تھی، چنانچہ 45 منٹ مسلسل اس پر گفتگو کرنا پڑی. باقی چار چیزیں جو ہیں اس میں کوئی ایسی پیچیدگی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ علماء کرام چار مسئلے مسجد کے بارے میں بیان کر دیا کرتے ہیں، وہ سن لیجئے، اگرچہ وہ کوئی بہت ہی زیادہ اہم مسئلے نہیں ہیں کیونکہ اتنے موریز ابتلا نہیں. ہاں، اب ان میں کا پہلا مسئلہ، اس کی ضرورت آہستہ آہستہ پیش آتی جا رہی ہے. یہ لفظ اب میں نے اس لیے استعمال کیا، ایک طویل عرصے تک ہمارے یہاں حج اور عمرہ بڑھاپے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سمجھا جاتا تھا، جس کی وجہ سے جو مسئلہ علماء بیان کرتے ہیں اس کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی. لیکن اب ماشاءاللہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد بھی حج پر اور عمرے پہ جانے لگی، اور صرف حج اور عمرے ہی پر یہ لوگ نہیں جاتے ہیں بلکہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اعتکاف کی عبادت کو بھی انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان سے جانے والے حاجیوں کو ایک سہولت یہ ہے جو بعض لوگوں کو بڑی گراں اترتی ہے، لیکن میں تو اسے سہولت مانتا ہوں، کہ حکومت کے قانون کی وجہ سے انہیں اتنے طویل عرصے کے لیے سرزمین حجاز سے قیام کرنا پڑتا ہے کہ اعتکاف کرنا بہت آسان ہو گیا ہے. دنیا کے دوسرے ممالک سے آنے والے حجاج کرام کیونکہ اپنا اختیار رکھتے ہیں جتنے دن کے لیے چاہے حج پہ چلے جائیں، تو جب ایک آدمی کو اختیار مل جائے تو وہ ہر کام جلدی کرنے کی کوشش کرتا، چنانچہ 12 دن اور 13 دن میں حج کر کے اکثر لوگ واپس آ جاتے ہیں. اور اس وقت پھر اتنی زیادہ جلدی ہوتی ہے کہ اعتکاف کا ٹائم نہیں رہتا. تو بہرحال اس اعتکاف کی وجہ سے جو گزشتہ چند سالوں میں کچھ واقعات ہوئے, اور اب مسلسل میں بھی جہاں تک ممکن ہوتا ہے حاجیوں کو یہ بتایا کرتا ہوں, اس کے علاوہ عمرے پہ جانے والے بھی اعتکاف کی عبادت کو آسانی سے انجام دے لیتے ہیں, تو اب شاید اس مسئلے کی ضرورت پیش آ جائے. اور وہ مسئلہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ آپ نے سنا, لیکن بات وہی ہے کہ جب ایک ترتیب سے گفتگو ہو رہی تو ہر مسئلے کو بیان کرنا پڑتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مسجد الحرام اور مسجد النبوی, یہ دو مسجدیں ایسی ہیں جس میں حالت جنابت عام مسجدوں سے ہٹ کے اسلام نے حکم بتایا ہے. عام مسجدوں میں تو صرف ٹھہرنا حرام ہے لیکن گزرنا حرام نہیں. مسجدیں, یہ لفظ جین جس کے آخر میں آئے عربی میں وہ دو کے لیے استعمال ہوتا, مغربین جین ہے آخر میں یعنی دو مغرب کی نمازیں, مسجدیں یعنی دو مسجدیں, اس سے مراد مسجد الحرام اور مسجد النبوی. اس مسجد میں تو حالت جنابت میں داخل ہونا بھی حرام, ٹھہرنا بھی حرام, باہر نکلنا بھی حرام. تو اب یہ مسئلہ اکثر پیش آ جاتا کہ اگر کوئی آدمی ان دو مسجدوں کے اندر لیٹا ہوا ہے اور سو گیا, مسجد الحرام میں تو خیر عام طور پہ لوگ رات کو تو سوتے ہی ہیں, مسجد النبوی میں بھی حج کے انتہائی رش والے دنوں کے علاوہ دوپہر کے وقت ایک ہلکی سی نیند لینا یا قیلولہ کرنا لوگوں کا معمول ہے. تو خیر اگر کوئی آدمی دو مسجدوں میں سو گئے اور مختلف ہو گیا, اس پر احتلام کی حالت تاریخ ہو گئی. اب یہ دو مسجدیں, اس میں داخل ہونا تو حرام تھا جنابت میں, لیکن یہ آدمی پاک حالت میں داخل ہوا, وہاں جا کے اس کے اوپر احتلام کی کیفیت تاریخ ہو گئی. چونکہ سونے کے عالم میں جو احتلام ہو اس میں آدمی قصوروار نہیں, اس لیے کوئی گناہ تو نہیں. اور یہ تصور بعض لوگوں کا غلط ہے کہ ان مسجدوں میں سونا ہی حرام ہے نوجوان آدمی کے لیے, کیونکہ یہ امکانات ہیں کہ شاید وہ نجس ہو جائے. امکانات کی وجہ سے اسلام میں کوئی چیز حرام نہیں ہوتی. بہرحال اگر کوئی آدمی سو گیا اور نجس ہو گیا, میں اشارتاً یہ بات کہہ دوں کہ کراچی میں ایسے واقعات اکثر پیش آتے ہیں کہ حالت اعتکاف میں جو ہمارے نوجوان اعتکاف ایام رمضان کی آخری تاریخوں میں کرتے, تو ایسے واقعات ہیں کہ لوگ نجس ہو گئے, اور نہ کوئی اس میں گناہ ہے اور نہ ہی کوئی تعجب کی بات ہے کہ یہ کیسے ہو گئے. تو اگر کبھی یہی اتفاق مسجد الحرام اور مسجد النبوی میں پیش آ جائے, تو اب مسجد سے نکلنا, ان دو مسجدوں سے نکلنا بھی حالت نجاست میں حرام. داخل ہونا تو ہے حرام, ٹھہرنا تو ہے حرام, لیکن باہر نکلنا بھی حرام. تو اس اعتبار سے اگر کسی نوجوان پر یا کسی شخص سے یہ کیفیت تاریخ ہو جائے کہ ان دو مسجدوں میں سو رہا ہے, سونے کے دوران نجس ہو گیا, تو اس پر واجب ہے کہ فی الفور اس مسجد سے نکل آئے. فی الفور نہیں نکلا تو ٹھہرنے کا گناہ ملے گا, لیکن نکل نہیں سکتا بغیر طہارت کے. تو اب اس وجہ سے دوسرا واجب ہوا, پہلا تو یہ کہ فوراً نکلو مسجد سے, اور دوسرا یہ کہ نکلنے کے لیے فوراً تیمم کرو, اور تیمم کر کے مسجد سے نکلنا. یعنی بالفاظ دیگر کوئی آدمی ان مسجدوں میں اگر جنب ہو گئے سوتے سوتے اور وہ فوراً مسجد سے باہر نکل آیا, تو اس نے گناہ اور کر لیا, کیونکہ بغیر طہارت کے مسجد سے نکلنا بھی حرام. طہارت کے دو طریقے ہیں, یا غسل یا تیمم. غسل تو ممکن ہی نہیں ہے, اس لیے تیمم واجب ہے کہ تیمم کرے انسان اور فوراً مسجد سے باہر آئے. ایک زمانے میں ان مسجدوں میں تیمم کرنا تھوڑا مشکل تھا, لیکن اب جب دونوں مسجدوں کا پورا فرش سنگ مرمر کا بنا دیا گیا, اور سنگ مرمر وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر انسان بغیر کسی مجبوری کے بھی تیمم کر سکتا, تو اب یہ تیمم کا مسئلہ بھی نہیں رہا, اور انسان اسی سنگ مرمر پر جو مسجد کے صحن میں استعمال ہوا یا مسجد کے فرش کے لیے جو استعمال ہوا ہے, اس پہ تیمم کرے اور باہر نکلنا بغیر تیمم کے نکلنا حرام. ہاں صرف ایک مسئلہ علماء بیان کرتے جو پہلے بھی کبھی آ گیا مجھے یاد پڑ رہا, وہ یہ ہے کہ اگر تیمم کرنے میں زیادہ ٹائم لگے اور نکلنے میں کم ٹائم لگے گا. ٹائم کی بات جہاں تک ہے, کہ کئی دفعہ یہ بات آئی کہ ہندوستان اور پاکستان کے لوگ وضو, غسل, تیمم ان تمام چیزوں میں بہت ہی زیادہ ٹائم ویسٹ کرنے کے عادی. اگرچہ ہمارے یہاں کے لوگ نماز میں بھی زیادہ وقت لگاتے ہیں, لیکن کیونکہ نماز میں زیادہ وقت لگانا شرن کوئی ناپسندیدہ بات نہیں بلکہ بہتر بات ہے, اس لیے اس کو تو معاذ اللہ ٹائم ویسٹ کرنا نہیں کہا جائے گا, لیکن وضو, غسل اور تیمم میں زیادہ ٹائم لگانا یہ کوئی شرن پسندیدہ بات بھی نہیں. اسی لیے لفظ ویسٹ میں نے استعمال کیا کہ بلا وجہ وقت ضائع کرتے ہیں جس کی شرن کوئی ضرورت نہیں. تو تیمم جو زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 سیکنڈ میں ہو جانا چاہیے. جب ہم لوگ غسل کے وقت کو کم کر کے 30 سیکنڈ پہ لے آئے تو تیمم تو بہرحال 5-10 سیکنڈ 10 سیکنڈ تو بہت ہو گئے, 4 یا 5 سیکنڈ میں تیمم ہو جانا چاہیے. تو عام طور پہ تیمم کرنے میں ہمیشہ کم وقت لگے گا, باہر جانے میں زیادہ وقت لگے گا. لیکن اگر کبھی کسی خاص وجہ تیمم کرنے میں کسی کا وقت زیادہ لگے اور اس سے کم وقت میں وہ مسجد سے نکل سکتا تو اس ایسے آدمی کے لیے واجب ہے کہ وہ تیمم کو چھوڑے اور مسجد سے فوراً باہر چلا جائے. مسجد النبوی میں یہ مسئلہ زیادہ پیش آ سکتا کیونکہ مسجد النبوی کا خاصا حصہ مفرش ہے, کارپیٹڈ ہے, قالین اس کے اوپر, تو وہاں میں بغیر قالین کا حصہ تلاش کرنے ہو سکتا ہے کہ زیادہ ٹائم لگے اور اس کے مقابلے میں باہر نکلنے کا دروازہ قریب. تو مسجد النبوی میں اس کے چانسز بہت زیادہ. مسجد الحرام میں چونکہ یعنی خانہ کعبہ والی مسجد کیونکہ قالینوں کے ساتھ کھلا حصہ تقریباً برابر برابر, اس لیے وہاں پہ انسان تیمم میں بہرحال کم وقت لگا سکتا. لیکن یہ ساری تفصیلات ان لوگوں کے لیے تو قابل فہم ہے جو ان مقامات کی زیارت کر چکے, باقی لوگوں کے لیے مسئلہ سمجھنا مشکل ہوگا. تو خلاصہ صرف یہ ہے کہ مسجد الحرام اور مسجد النبوی کے اندر اگر کوئی آدمی جنابت کے عالم میں آ جائے تو اسے مسجد سے باہر نکلنے کے لیے تیمم کرنا واجب. لیکن ہاں اگر کوئی ایسا آدمی جو تیمم کرنے میں بہت دیر لگا دیتا اور اس کے مقابلے میں باہر نکلنا اس کے لیے آسان ہے, کم وقت لگتا, تیمم میں 10 سیکنڈ لگتے ہیں اور باہر نکلنے میں 2 سیکنڈ لگتے ہیں, تو پھر تو مسئلہ بدل گیا, فوراً باہر چلے جاؤ. لیکن اگر تیمم کرنے میں 5 سیکنڈ لگیں گے اور باہر نکلنے میں 6 سیکنڈ لگیں گے تو پہلے تیمم کرو اس کے بعد باہر جاؤ, چاہے یہ دونوں مل کے 11 سیکنڈ بن جائے وہ کوئی بات نہیں. یہی مسئلہ اس عورت کے لیے ہے کہ جو حیض کے عالم میں ہو اور نفاس کے عالم میں اور مسجد النبوی میں پھولے سے داخل ہو گئی. اچھا جنابت والا انسان بھی, ایک تو میں نے اب تک جو مسئلہ بتایا کہ خود مسجد کے اندر جنابت ہو گئی, اور ایک ہے کہ نہیں بھولا ہوا تھا ایک آدمی کہ میں جنوب اور مسجد میں چلا آیا, اسی طرح ایک عورت خون کے عالم میں مسجد میں داخل ہو گئی. یا جو لوگ پہلی دفعہ جاتے ہیں زیارت کے لیے حرم کی خصوصاً خانہ کعبہ, تو ان کو بعض اوقات یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسجد الحرام کی حدود کہاں ہے اور کہاں پہ اس کے باہر کا حصہ, یعنی تھوڑا سا اس کا نقشہ یا اس کا آرکیٹیکچر جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ. تو بعض لوگ اس میں اگر غلط نہیں کی بنا پر, ایک تو یہ ہے کہ بھول گئے تھے کہ ہم جنوب اور مسجد میں داخل ہو, ایک یہ ہے کہ غلط فہمی کی بنا پر ہم سمجھ رہے تھے کہ ابھی مسجد شروع نہیں ہوئی, پتا چلا کہ چلتے چلتے مسجد میں چلے گئے. خصوصاً صفا اور مروہ کی پہاڑی کی طرف سے اگر آپ مسجد میں آئیں تو بہت مشکل ہے یہ فیصلہ کرنا کہ کہاں سے مسجد شروع ہو رہی. غفلت کے عالم میں اگر کوئی مسجد میں آ جائے تب بھی سیم مسئلہ, یہی مسئلہ. تو جو آدمی خود مسجد میں جنوب ہو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ پہلے تیمم کرو پھر باہر نکلو. جو آدمی بھولے سے جنابت کے عالم میں جنب جنوب باہر ہوا, بھولے سے مسجد میں آ گیا یا غلط فہمی, پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مسجد النبوی ہے اور داخل ہو گئے, یا وہ عورت کہ جسے حیض کا خون یا نفاس کا خون آ رہا اور وہ بھول کے یا غلط فہمی کے عالم میں مسجد میں داخل ہو جائے, اس کے لیے بھی یہی مسئلہ کہ وہ لوگ پہلے تیمم کریں گے اور اس کے بعد مسجد سے باہر نکلیں گے. بغیر تیمم جنابت کے عالم میں مسجد میں داخل ہوئے ایک دم یاد آیا تو فوراً باہر نہیں جا سکتے, وہ ایک گناہ اور انسان کے نام اعمال میں آ جائے گا. لیکن ہاں حیض و نفاس والی وہ عورت جس کا خون بند ہو چکا, اگر ابھی خون جاری ہے اور وہ مسجد میں غلط فہمی میں آ گئے تو اس حالت میں چونکہ تیمم ہی نہیں ہو سکتا تو اس کو تو بغیر تیمم کے فوراً مسجد سے باہر نکلنا. اور یہ ساری چیزیں وہ کہ جو پیش آتی رہتی ہیں, پیش آ بھی چکی ہیں اور آسان یہ کہ اکثر پیش آیا کریں گی. جیسے جیسے نوجوان مرد اور عورتوں کی عمرے اور حج کی تعداد میں اضافہ ہوگا یہ مسائل ہونے سے ابتدا بنتے چلے جائیں گے. تو اسے آج سے 10 سال پہلے ایک ایسا مسئلہ سمجھا جاتا تھا کہ ارے کون آدمی ایسی نجاست کے عالم میں مسجد کے اندر جائے گا, اندر جانا تو تھوڑے قریب بھی نہیں پھٹکے گا. لیکن اب یہ مسئلے جو ہیں تھوڑی دیر ابتدا بنتے چلے جا رہے ہیں. خیر یہ ایک بات یہاں پہ مکمل. دوسری بات یہ تو مسجد الحرام اور مسجد النبوی کا مسئلہ. اب اس کے بعد دوسری بات عام مسجدوں کا مسئلہ. عام مسجدوں کے اندر یہ بار بار آئی کہ آپ ایک دروازے سے داخل ہو کے دوسرے دروازے سے نکل سکتے ہیں لیکن مسجد میں ٹھہر نہیں سکتے. تو یہ مسئلہ آج سے 2 سال پہلے اس وقت بھی بیان ہوا تھا جب خود مسجدوں کے احکام بتائے جا رہے ہیں, اور آج پھر آ رہا ہے جب غسل کے احکام بتائے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ ایک ہی مسئلہ دونوں چیپٹرز میں مشترک ہے. اب مسئلہ یہ کہ مسجد کے ایک دروازے سے داخل ہو کے دوسرے دروازے سے نکلنے کی اجازت عام مسجد ہے, لیکن مسجد میں ٹھہرنا حرام. تو مسجد سے کیا مراد ہے؟ ہمارے اعتکاف کرنے والے ساتھیوں کو ہر سال یہ مسئلہ پیش آتا, کراچی کی ہر مسجد میں اس پر بحث ہوتی کہ ایک تو باؤنڈری وال ہے بہت بڑی مسجد کے چاروں طرف, وہ تو مسلمان مسجد نہیں, اس باؤنڈری وال کے اندر کتنا حصہ ہے جس کو مسجد مانا جائے, خصوصاً سیڑھیاں اور سہن جو ہے وہ ہمیشہ اختلاف کا مسئلہ بنتا. تو بہرحال اس کا شرعی مسئلہ بہت آسان ہے, اور وہ یہ ہے کہ مسجد کا جو حصہ بھی مشکوک ہو اس کو مسجد سے باہر سمجھا جائے گا, اور جس حصے کے بارے میں یقین اور اطمینان ہو یا یہ کہ عام طور پر اسے مسجد سمجھا جاتا ہو اسے آتے اس کو مسجد خیال کیا جائے گا. تو حالت نجاست کے اندر مسجد کا جو مین گیٹ ہوتا ہے باؤنڈری وال کے باہر, اس میں داخل ہونا تو یقیناً بالکل جائز ہے. بہت سی مسجدوں میں آگے کچا فرش چھوٹا ہوا ہے جس پر بعض اوقات گاڑیوں کی پارکنگ وارکنگ ہوتی, وہ کراچی کے حالات میں مشکوک علاقہ ہے, جنابت کے عالم میں وہاں جانا جائز. اب مسجد کے مینار, یہ ایک مسئلہ کہ مینار کے اندر حالت جنابت میں جانا, اگر مینار کا راستہ کہیں باہر سے, وہی مسئلہ کہ اگر شک ہے کہ اس کو مسجد میں شامل کیا یا نہیں کیا تو اس کو مسجد کے باہر سمجھا جائے گا. بس اتنا مسئلہ کافی ہے. اس کی تفصیل مسجدوں کے مسئلے میں بھی آئی, اعتکاف کے مسئلے میں بھی آئی. مسجد کا صحن, مسجد کی سیڑھیاں, مسجد کا مینار, مسجد کے گنبد, مسجد کا پارکنگ لاٹ, مسجد کا گیٹ, ہر وہ چیز اس کے بارے میں شک کہ یہ مسجد میں ہے یا نہیں, وہ مسجد سے باہر ہے, بشرط یہ کہ اس علاقے میں عام طور پر اس کو مسجد میں داخل نہ کیا جاتا ہو. خیر یہ مسئلے کی تفصیل میں بہت ٹائم لگے گا اور ضرورت بھی نہیں. تیسرا مسئلہ کہ مسجد ہمیشہ مسجد, چاہے وہ ٹوٹ بھی جائے, اس کے آثار بھی ختم ہو جائیں اور وہاں پہ کوئی نماز نہ بھی پڑھتا, حالت جنابت میں اور حالت نجاست میں وہاں ٹھہرنا حرام. جس کی مثال میں نے مکے اور مدینے کی ان مسجدوں سے دی تھی کہ جو شہر کے باہر ہیں اور 1400 سال پرانی. چوتھی بات, اور اس کے بعد ایک آخری مسئلہ, چوتھی بات یہ ہے کہ انسان کے لیے مستحب, تاکیدی مستحب کہ اپنے گھر میں ایک مسجد بنائے, یعنی اپنے گھر میں نماز کے لیے ایک مقام مخصوص کر لے کہ میں اپنی نمازیں یہیں پہ پڑھا کروں. اس کی بہت زیادہ تاکید ہے اسلام میں اور کئی جگہ پر اس جگہ کا تذکرہ آتا. مثلاً جب ایک انسان کی روح بڑی مشکل سے نکل رہی تو احتضار کے عالم میں حکم ہے کہ مردے کو وہاں منتقل کر دو کہ جہاں وہ اکثر و بیشتر اپنی نمازیں پڑھتا. حیض والی عورت کے لیے مستحب کہ جو نماز کا ٹائم ہوتا ہے, حیض کے عالم میں نماز تو نہیں پڑھ سکتی, لیکن اپنے گھر میں جو اس نے مسجد بنا رکھی وہاں جا کے بیٹھ جائے اور جتنا نماز کا ٹائم ہے اتنی دیر ذکر خدا کر دی ہے. اور اس کے علاوہ بھی اس مسجد کا تذکرہ فقہ میں کئی جگہ آتا ہے, کیونکہ ہر آدمی کے لیے مستحب اپنے گھر میں ایک ایسا حصہ مخصوص کرنا کہ جس کو صرف نمازوں اور عبادتوں کے لیے رکھ دیا جائے. لیکن یہ مسجد وہ والی مسجد نہیں کہلائے گی جس میں نجاست کے عالم میں جانا اور بیٹھنا حرام. تو گھر میں جو آپ نے مسجد بنائی یعنی عبادت کے لیے خاص جگہ رکھی, وہاں پہ حالت نجاست اور جنابت میں جانا بھی جائز, بیٹھنا بھی جائز اور وقت گزارنا بھی جائز. چار مسئلے ہو گئے. اب ایک پانچواں مسئلہ جس کی تین میں سے دو شکلیں تو لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی, اس کی ایک تیسری شکل ہے, تیسری صورت ہے, تیسری مثال وہ لوگوں کی سمجھ میں ذرا مشکل سے آتی ہے, لیکن جن کی فطری معلومات زیادہ ہے وہ سمجھ لیں گے, باقی لوگ تقریر کے آخری حصے کا انتظار کریں. اب ایک پانچواں اور آخری مسئلہ آتا ہے حرام چیزوں کے سلسلے میں. وہ مسئلہ یہ کہ اگر ایک پاگل آدمی جنابت کی کیفیت میں, پاگل آدمی ہے دماغ یہاں تو اس کی جو ہے کام نہیں کر رہی, لیکن اس کی جسمانی جتنے بھی اس کے جسمانی فنکشن ہیں یا اس کے جسمانی افعال وہ تو اپنی جگہ کام کر رہے ہوں گے, تو اگر ایک پاگل آدمی جنابت میں چلا گیا, جنوب ہو گئے اور وہ ہمارے سامنے کسی مسجد میں جا رہا, تو کیا اسے مسجد میں داخل ہونے سے روکنا ہم پر واجب ہے یا واجب نہیں؟ اسی طرح اگر ایک بچہ جنوب ہو گئے, جنابت کے عالم میں ہے لیکن کیونکہ بچہ نابالغ ہے اس لیے اس کے اوپر کوئی چیز واجب تو نہیں, اور اسی وجہ سے اس نے کوئی غسل نہیں کیا, لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ بچہ جنوب اور وہ مسجد میں جا رہا, کیا ہمارے لیے اس کو روکنا واجب ہے یا واجب نہیں؟ اور تیسری مثال یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ جنوب ہو گیا, اس کو نہیں پتا کہ میں جنوب, ایک صحیح آدمی ٹھیک ٹھاک بالغ وہ حافظ, ہمیں معلوم ہے کہ یہ جنوب, اسے نہیں معلوم کہ میں جنوب, وہ جاہل ہے, موضوع ہے، یعنی اس کو اپنی جنابت کا علم نہیں اور وہ مسجد میں جا رہا، کیا ہمارے لیے وظیفہ شرعی ہے کہ نجاست کے عالم میں اس کو روکے جب وہ جا رہا ہے یا نہیں؟ یہ تین مسئلے بنتے ہیں، اور ان تین مسئلوں کی پھر دو صورتیں ہیں تو چھ صورتیں ہو جاتی ہیں. پہلے عام مسئلہ کہ جی نہیں، ہم پر کوئی فریضہ نہیں ہے، کوئی چیز واجب نہیں. اگر ایک پاگل آدمی جنابت میں ہے اور مسجد میں جا رہا، اسے روکنا ہم پہ واجب نہیں. ایک نابالغ بچہ جنابت کے عالم میں ہے اور مسجد میں جا رہا، ہمیں اس پر روکنے کے سلسلے میں کوئی پابندی نہیں ہے، ہم پر یہ واجب نہیں. ایک بات آپ نے پہلے سنی ہے کہ اگر مسجد نجس ہو جائے تو ہر ایک پر واجب ہے کہ اسے پاک کر، اور اگر کوئی آدمی مسجد کو نجس کر رہا اور کسی فساد کا خوف نہ ہو تو اسے بھی روکنا واجب. لیکن اگر ایک آدمی نجاست کے عالم میں مسجد میں جا رہا تو اس صورت میں اس کو روکنا واجب نہیں. یہ دو الگ مسئلے. ایک آدمی ہماری آنکھوں کے سامنے اپنا خون مسجد کے اندر پہنچا رہا، جس سے مسجد کو خون لگے گا، ہم پر واجب ہے کہ ہم اسے روکیں، بشرطیے کہ کوئی فتنہ اور فساد معاشرے میں نہ ہو رہا ہو. لیکن ایک جنابت والا انسان پاگل ہے اور مسجد میں جا رہا، جس پر خود غسل واجب نہیں، کیونکہ پاگل آدمی پہ کوئی چیز واجب نہیں، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. نابالغ پر غسل واجب نہیں لیکن وہ جرم، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں اس کو روکنے کے بارے میں. حتیٰ یہ کہ صحیح اور سالم آدمی جس کو پتا نہیں کہ میں جنابت کے عالم میں ہوں، اسے روکنا ہم پر واجب نہیں. نہ اسے یہ بتانا واجب ہے کہ تم جنوب ہو، جاؤ جا کے غسل کرو، اور نہ ہی اسے روکنا ہم پر واجب ہے کہ جنابت کے عالم میں مسجد میں جانا حرام ہے تو روک جاؤ. یہ تین مسئلے تو سمجھ میں آ جاتے ہیں اور آسان، جن کو ذرا بھی اصول پتا ہے ان کے نزدیک تو یہ آسان. اب اس کے بعد تین مسئلے اور آتے ہیں کہ اگر یہ داخل ہو رہے ہوں تو ہم پر واجب نہیں ہے ان کو روکنا، لیکن کیا ہم کو اس وقت کوئی مسئلہ بدل جائے گا اگر ہم ان کو خود اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی کو پتا نہیں کہ میں جنوب ہوں اور خود جا رہا ہے مسجد، ایک ہم نے کہا چلو ہمارے ساتھ ایک کام ہے مسجد کے اندر، ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں جو جنوب ہے، خود نہیں جاتا، اسے اس وقت مسجد میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم نے اس کو اپنے ساتھ مسجد کے اندر داخل کیا. اس میں ہمارے علماء میں اختلاف ہے، 50% علماء کی تعداد اس میں بڑھ گئی ہے. بہرحال موجودہ مراجعوں میں سے سب کا نظریہ ہے کہ نہیں، پھر آپ کے لیے حرام ہو جائے. ایک آدمی جو جاہل ہے اپنی جنابت سے، یعنی لا علم، جاہل کا لفظ کنفیوز کرے گا، لا علم بے خبر، وہ خود مسجد میں جائے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، لیکن ہم اسے لے کے مسجد میں جائیں تو ہم گناہگار اور ہمارے لیے اس کی اجازت نہیں. لیکن پاگل اور نابالغ کو اگر ہم خود بھی مسجد میں لے کے جائیں، پاگل کا ہاتھ پکڑ کے اس کو مسجد میں لا رہے ہیں جبکہ وہ جنوب، نابالغ کا ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لا رہے ہیں جبکہ وہ جنوب، خود اگر ہاتھ پکڑ کے بھی لے جائیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں. تو خود اگر اس کو لے جانا جائز ہے تو اگر وہ بغیر ہماری اجازت کے خود ہی اپنی طرف سے جا رہا تو بہترین دیولا جائز ہوگا. یہ مسئلہ میں اس سے پہلے بھی کئی جگہ بیان کر چکا ہوں، شاید آج سے 11 سال پہلے اس سلسلے کے پہلے دورے میں آیا ہوں، لیکن اس وقت کسی نے ایک سوال کیا، اب مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ یہ سوال کہاں ہوا تھا، لیکن وہ سوال مجھے یاد، جگہ یاد نہیں، سوال یاد. سوال یہ کیا گیا کہ نابالغ بچہ جنوب ہو سکتا ہے یا نہیں. اچھا، انہوں نے سوال بطور اعتراض کیا، لیکن اس سے ایک اہم مسئلے کو بیان کرنے کا موقع مل گیا. دیکھیے، نابالغ بچہ جو وہ جنوب ہو سکتا ہے یا نہیں، اس سلسلے میں بہت ہی اہم بات ہے جو میں اس طریقے سے بتاؤں گا کہ گویا ایک ہنگامہ بپا کرنا ہے، لیکن صرف بات سمجھانے کے لیے میں اس کو منفی انداز سے سمجھاؤں گا. نابالغ بچہ اگر خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کسی نے جنسی تعلقات قائم کی، یا اس نے کسی کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کی، تو یقیناً وہ جنوب ہو جائے گا، کیونکہ جنابت کے لیے منی نکلنا شرط نہیں، دو شرطیں. اگر خدا نہ خواستہ، اور اس قسم کے واقعات باہر معاشروں میں پیش آتے رہتے جب تک کہ بالکل اسلامی معاشرہ نہ بن جائے، اس قسم کی خباثت نفس رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر اور دونوں صنف میں ہوتے ہیں، چنانچہ اگر کبھی کسی نابالغ بچے مجبور کیا جائے، مجبور کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زبردستی کی جائے یا اس کی معصومیت سے فائدہ اٹھایا جائے، یا خود وہ 10-11 سال کا سمجھدار بچہ ہے اور اسے بھی مائل کر لیا جائے، اس کا بھی شوق شامل ہو جائے، بہرحال ہر صورت میں جب یہ تعلقات قائم ہو جائیں گے تو یقیناً وہ جرم. اب وہ گناہگار ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، کیونکہ نابالغ کا گناہگار ہونا بڑا مشکل، گناہگار ہے یا نہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن بہرحال اس کے اوپر جنابت کی حالت ظاہر ہو جائے گی. تو اگر خدا نہ خواستہ وہی انسان کے جس نے یہ گناہ کیا وہ اس بچے کو اپنے ساتھ مسجد میں لے کے جا رہا, اسے تو بخوبی معلوم ہے کہ بچہ جنابت کے عالم میں وہ گناہ ہے, اور گناہ کبیرہ ہے, یہ سزا بھی کتنی دردناک کہ پہاڑ پر سے گراؤ یا ہاتھ پاؤں اس کے کاٹ دو یا ہاتھ میں جلا دو. لیکن یہ عمل گناہ نہیں ہے کہ بچہ جنوب ہو اور اس کو اپنے ساتھ مسجد میں لے کے جا رہے ہیں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ نابالغ بچے کی جنابت دوسرے طریقے سے آئی, یعنی استمنا کی مدد سے جنابت آ گئی, 12 سال یا 13 سال کا بچہ خدا نخواستہ اس نے یہ گناہ کر لیا, یا وسائل نہیں جانتا تھا یا ماجرے کی وجہ, بہرحال اس کے ذہن میں بھی یہ چیزیں پیدا ہونے لگی اور اس نے گناہ کا ارتکاب کر لیا اور منی خارج ہو گئی اس کے, تو پھر مسئلہ بھی بدل گیا. کیونکہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ نابالغ بچہ اگر استمنا کے ذریعے سے منی نکال لے وہ اسی وقت بالغ ہو جاتا ہے, اب مسئلہ بدل گیا. چاہے عام طریقے سے اس کو بالغ ہونے میں 3 سال باقی, 4 سال باقی, 5 سال باقی, اگر جو قدرتی طریقے سے اس کو چھوڑ دیا جائے, اس نے غیر فطری طریقہ اختیار کر دیا, اگر استمنا کے ذریعے سے منی نکال لی ہے تو وہ بالغ ہو گیا, اب وہ نابالغ نہیں رہا, اس کو بالغ مانا ہے اسلام میں, چنانچہ پھر یہ مسئلہ اس کے اوپر اطلاق ہی نہیں ہوگا, اپلائی ہی نہیں ہوگا, اب وہ نابالغ میرا بالغ, اس کے لیے خود بھی مسجد میں جانا حرام, کسی اور کو بھی اسے مسجد میں لے جانا حرام ہے. تو یہاں پہ ایک بات یہاں تک کہتی جاتی بہت, یعنی یہ بات کم پیشان نہ پیشانے والی, اور میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ مسئلہ بالکل کلیئر. بعض اوقات یہاں تک یہ کہا جاتا جیسے آپ حضرات عام معلومات سے یہ ایک دوسرے سے ذہنی مچ سے سوالات کرتے ہیں, اسی طرح بعض اوقات علماء کی کتابوں کے اندر واپس ایک دوسرے کی معلومات دیکھنے یا کوئی پروگرام کے طور پہ کچھ سوالات ایک دوسرے سے پوچھے جاتے ہیں, اس میں سے یہ بھی مسئلہ کہ اگر کوئی بچہ ایسا ہے کہ جسے ابھی بالغ جو ابھی بالغ نہیں, کوئی علامت بھی اس میں نہیں, لیکن کسی وجہ سے اسے فوراً بالغ ہونا, کوئی ایسی وجہ ہے کہ اسے فوراً بالغ ہونا, اور کون سی ایسی وجہ ہو سکتی ہے, اسے بتانے کا مقصد گناہوں کا ایک راستہ بھی کھلنا ہو سکتا, لیکن بطور مثال اسے اپنے مال پہ تصرف چاہیے ہے لیکن نابالغ ہے تو باپ کا تصرف, اسے اپنی شادی کے سلسلے میں اختیار چاہیے ہے نابالغ ہے تو اس کا باپ اس کی شادی کر رہا اور وہ چاہتا ہے کہ نہیں یہاں میری شادی نہ ہو, لیکن جب تک نابالغ ہے تو مجبور, اور جہاں جہاں پہ اختیارات ہوتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر کبھی ایسی صورتحال ہو اور نابالغ بچہ فقط اس ضد اور بحث کہ میں اپنے آپ کو خود مختار کرنا چاہتا ہوں اس عمل کے ذریعے سے اپنے آپ کو جنوب کر لے, تو چاہے اس نے بدترین گناہ کیا لیکن شرم اس سے بالغ مان لیا جائے گا اور وہ جو اختیارات ولی کے ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر سے ختم ہو جائیں گے. یہ میں بہت ہی محتاط ہو کے بھی میں نے کہا تو اتنا مسئلہ کھل کے آپ کے سامنے آ گیا. تو خیر یہ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ کہ اگر کوئی نابالغ کسی وجہ سے اپنے آپ کو بالغ کرنا چاہ رہا, بطور مثال بہت ہی فونڈی اور صحیح مثال جو پچھلے ہفتے ایک مسئلہ پیش آیا اور صرف باتوں باتوں میں میں نے اشارہ کیا لیکن وہ مذاق کی بات تھی, وہ صاحب بھی سمجھ گئے. یہ فرض کیجئے بطور مثال 11 سال کا بچہ ہے, ماں باپ میں جدائی ہو گئی, باپ نے ساری زندگی نہ بچے کو کوئی محبت دی, نہ کوئی شفقت دی, نہ کوئی توجہ دی, نہ کوئی پیسہ دیا, ماں اس کی پرورش کرتی رہی, لیکن اگر طلاق ہو رہی تو باپ کو اختیار ہے وہ بچے کو کم سے کم 4-5 سال کے لیے لے جا سکتا, لیکن اگر یہ بچہ کسی طرح بالغ ہو جائے اسی لمحے باپ کا اختیار ختم. اس قسم کے بعد مبارک تو خیر میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, خدا نہ خواستہ یہ گناہ کا سلسلہ نہ شروع ہو جائے, لیکن ایک بات میں عرض کر رہا تھا درمیان میں, اور یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ آج کل کے ماحول 15 سال سے بہت پہلے بچے بالغ ہو جاتے ہیں گناہ کے ذریعے بھی. خیر بھارت بات کہیں کہ کہیں چلی گئی, آج ہم اپنے موضوع پہ واپس آ رہے. تو نابالغ پاگل اور جو آدمی اپنی جنابت کو نہیں جانتا وہ اگر خود سے مسجد میں داخل ہو رہا تو اس کو روکنا واجب نہیں, کیونکہ یہ نہیں انل منکر کا موقع ہی نہیں. جو آدمی جاہل ہے اس کے لیے نہیں انل منکر نہیں, جو جاہل موضوع جس طرح ایک آدمی شربت سمجھ کے شراب کو پی رہا یہ کوئی نہیں انل منکر کا موقع نہیں. اور اسی طرح اگر پاگل اور نابالغ ہمارے ساتھ مسجد میں جا رہا ہے, یعنی ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں, تو اس صورت میں بھی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں اس کو لے جا سکتے. ہاں اگر ایک بالغ اور عاقل آدمی اپنے آپ کو پاک سمجھ کے ہماری وجہ سے مسجد میں جا رہا ہے تو وہ حرام اور گناہ. خیر اس کے ساتھ ہی یہ مسائل مکمل ہوئے کہ 6 چیزیں جنوب شخص کے اوپر حرام ہیں, ان کا مسئلہ آپ نے سن لیا کہ اللہ کے نام کو چھونے کا کیا مسئلہ, قرآن کو چھونے کا کیا مسئلہ, مسجد میں داخل ہونے کا کیا مسئلہ, قرآن کی لکھنے والی آیت کا کیا مسئلہ. یہ نابالغ کے مسئلے کے ساتھ یہ ساری چیزیں مکمل ہو گئی. اب ایک آخری مسئلہ کہ یہ جتنی چیزیں بھی اسلام نے حرام بتائی یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت حرام ہیں جب انسان کو اپنی جنابت کا یقین یا اطمینان ہو جائے. اگر کوئی آدمی شک کے عالم میں ہے کہ پتا نہیں کہ میں جنوب ہوں یا نہیں, تو ان میں سے کوئی چیز بھی اس کے لیے حرام نہیں, چاہے وہ بطور جو ہے وہ کس طرح سے کیا جائے, اور اسی دوران بہت ساری ایسی شرطیں آتی جو سمجھنے میں لطف اور مزہ آئے گا. لیکن ابتدائی مرحلے میں جو غسل کا طریقہ آپ سنیں گے تو اس کے اندر تو کوئی ایسا لطف و مزہ نہیں ہے, لیکن کیا کیا جائے, اس مسئلے کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا. میں بعض وجوہات کی بنا پر آج وقت اس سے پہلے اس تقریر کو ختم کرنے جا رہا ہوں, اس لیے بس آخر کے دو مسئلے, ان دو مسئلوں کو بیان کرتے ہوئے میں پھر اس بات کی وضاحت کر دوں کہ اس کی تفصیل آئے گی اگلی تفصیل. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ غسل کا طریقہ کار کیا ہے. غسل کے طریقہ کار میں لوگوں کو اتنا اختلاف نہیں, لیکن ہمارے نوجوانوں کو خصوصاً جو ذرا دیندار نوجوان, غسل کے درمیان جسم پر مختلف رکاوٹیں ہونے کی شکل بہت زیادہ پڑ جاتے ہیں. وہ مسئلہ ذرا دلچسپ اور قابل توجہ, کیا غسل خانے میں جائے شک ہو رہا کہ شاید میل ہو, شک ہو رہا ہے شاید پیاسی لگی ہو, شک ہو رہا ہے کہ شاید کوئی اور رکاوٹ لگی, اور وہ مسئلہ کیونکہ اتنا زیادہ پیش آ رہا خصوصاً توضیع کے ایک لفظ نے بہت غلط فہمی میں لوگوں کو ڈال دیا کہ اگر وضو یا غسل سے پہلے رکاوٹ کا شک ہے تو اس میں توجہ دینا واجب. اس کا جو اصل مقصد ہے وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں لوگ, جس کی وجہ سے اور زیادہ تنقید ہوتے ہیں. لیکن آج اس کی گنجائش نہیں ہے, آج تو صرف سیدھا سادہ ایک مسئلہ یہ کہ اسلام میں غسل کا طریقہ صرف ایک ہے, چاہے آپ غسل جنابت کریں, چاہے غسل مسح میت کریں, چاہے نذر و قسم والا غسل کریں, چاہے عورتیں اپنے مخصوص غسل کریں, چاہے واجب غسل ہو چاہے مستحب غسل, تمام جتنے بھی غسل اسلام میں ہیں طریقہ کار سب کا ایک. یہ نماز کی طرح کا مسئلہ نہیں, نماز میں تو یہ ہے کہ ظہر کی نماز کا طریقہ الگ اور صبح کی نماز کا طریقہ الگ اور نماز آیات کا طریقہ الگ اور نذر کی نماز کا طریقہ الگ. نماز میں تو یہ ہے کہ طریقے بدلتے جاتے ہیں, غسل ایسا نہیں, غسل روزے جیسا. روزے اسلام میں جو بھی, چاہے رمضان کے ہوں, چاہے قضا کے ہوں, چاہے کفارے کے ہوں, چاہے مستحب کے ہوں, چاہے منت کے ہوں, نیتیں بدلتی ہیں لیکن روزے کا طریقہ کار ایک ہی. سحری سے لے کے غروب آفتاب کے دس منٹ بعد تک, یعنی غروب چرخی تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور دیگر چیزوں سے بچانا, بس یہ طریقہ ہے روزے کا, چاہے کیسا ہی روزہ آپ کیوں نہ رکھے. بالکل یہی مسئلہ غسل کا, کہ غسل کی اسلام نیتیں الگ الگ ہو سکتی کہ کون سا آپ غسل کر رہے ہیں, عورتوں والا ہے, مردوں والا ہے, واجب ہے, سنت, لیکن طریقہ کار تمام غسلوں کا ایک ہی, سوائے غسل میت کی, وہ بھی آغا خود کے فتوے. باقی مراجع کے نزدیک تو غسل میت بھی عام غسل کی طرح ہو, لیکن ابھی غسل میت کا مسئلہ بعد میں آنے والا. فی الحال یہ کہ زندہ انسان کو جتنے غسل کرنے ہوتے ہیں سب کا طریقہ کار ایک ہے, صرف نیتیں بدلتی جاتی ہیں. ہاں یہ ضرور کہ غسل کے طریقہ کار کے علاوہ اور کچھ چیزوں میں اختلاف ہے, جیسے روزے میں یہی کہ روزہ کوئی بھی رکھے سب کا طریقہ ہے, لیکن کچھ احکامات الگ الگ. رمضان کا روزہ ہے توڑنا حرام, قضا کا روزہ ہے زوال سے پہلے توڑ سکتے ہیں, زوال کے بعد توڑنا حرام, سنتی روزہ ہے کسی وقت بھی توڑ سکتے ہیں, طریقہ ایک ہے لیکن پھر کچھ احکامات میں فرق ہے. یہی غسل کا مسئلہ کہ غسل اگر جنابت کا ہے تو اس کے بعد وضو نہیں ہے, کوئی اور غسل ہے تو اکثر علماء کے نزدیک وضو, سنتی غسل کے بعد وضو ہے یا نہیں ہے اس میں اختلاف. دوران غسل اگر پیشاب آ جائے یا ریا خارج ہو جائے تو غسل صحیح رہے گا یا اسے چھوڑ کے دوبارہ کرنا, اس میں اختلاف ہے. جنابت کے غسل کا مسئلہ الگ ہے, مسح میت کا مسئلہ الگ, یہ تھوڑی تھوڑی جزیات الگ ہے, لیکن طریقہ کار تمام غسلوں کا ہے. اور وہ کیا طریقہ کار ہے کہ غسل دو طریقوں سے ہو سکتا ہے اختلاف, چاہے کوئی بھی غسل آپ کر رہے ہیں, ایک میت کے مسئلے کو چھوڑ, یا غسل ترتیبی ہے یا غسل اجتماعی. ترتیبی غسل وہ ہے کہ جس میں بیک وقت سارا جسم نہیں دھلتا بلکہ آہستہ آہستہ اسٹیجز میں مرحلوں کے اندر جسم انسانی دھویا جاتا, اور اجتماعی غسل وہ ہے کہ سارا جسم ایک وقت میں دھویا جاتا. اچھا غسل کا مطلب کیا ہے کہ جسم کے ہر حصے تک پانی پہنچ جاتا, اتنا پانی کہ وہ حصہ جسم کا گیلا ہو جائے. پانی کے سلسلے میں اس بات کو یاد رکھیں, پانی اور شہد ان دونوں میں فرق ہے. شہد جو ہے وہ اتنا گاڑا کہ جب آپ اسے کہیں سے بہائیں گے تو وہ آسانی سے نہیں بہے گی, اور بہے گا بھی تو بس فقط اس کا ایک ہی راستہ رہے. پانی ایسا نہیں, پانی آپ زمین سے ذرا سا ڈال دیجیے وہ اپنا راستہ بناتا ہوا اور پھیلتا ہوا بہتا چلا جائے. تو غسل آپ شہد سے نہیں کرتے ہیں, پانی سے کرتے ہیں. اس اعتبار سے اس کے اندر یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں کہ اگر آپ کے سر پہ پانی آپ ڈال رہے ہیں کس کا کرنا کہ کھال تک پانی جا رہا ہے یا نہیں جا رہا. پانی خود اپنا راستہ بناتا, پانی کو لامحالہ وہاں پہ پہنچنا اور اس کی جو ایک آسان سی میں پریکٹس یا مشق کراتا ہوں اس کے بعد مسئلہ آپ کے لیے بہت آسان ہو. آپ غسل کا کوئی تصور بھی اپنے ذہن میں نہ لائیں. اگر غسل کا تصور آپ ذہن میں لائیں گے تو وہی بندر والی مثال ہو جائے گی. وہ آپ کو معلوم ہے نا پیر صاحب کا مسئلہ, جن کا اپنے جن کے مرید کو ان پر بہت ہی زیادہ حسن ظن تھا کہ یہ پیر صاحب تو ایسے کہ معجزات دکھا سکتے ہیں, ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں. لیکن پیر صاحب کو خود پتا تھا کہ میں کیا ہوں. مرید کو بہت زیادہ حسن ظن تھا. ایک مرتبہ پریشانی کے عالم میں آیا اور کہا کہ میں بہت ہی زیادہ غربت میں ہوں, آپ تو پیر ہیں, آپ کے ہاتھ میں تو ساری کائنات, مجھے سونا بنانے کا کوئی نسخہ بتا دیجیے. اب پیر صاحب کو کیا پتا کہ کیا نسخہ ہے سونا بنانے, اپنی توہین بھی نہیں کرانا چاہتے اور اس کو مطمئن بھی رکھنا چاہتے. کہا کہ بہت آسان طریقہ, یہ چیز لو ان کو ملاؤ, اتنے گھنٹے تک ملا کے رکھو, اتنے دن دھوپ میں رکھو اور ایک دن کے بعد سونا بن جائے. لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ جب بھی یہ عمل کر رہے ہو بیچ میں بندر کا خیال تمہارے دل میں نہ آنے پائے. سر چلا گیا مرید بڑا خوش کہ سونا بنانے کا نسخہ ہاتھ میں آیا ہے. اگلے دن آئے اور بالوں کو نوچتا ہوا آیا کہ اے پیر صاحب, اگر بندر کے خیال سے نسخہ خراب ہوتا تو آپ نے بندر کا نام ہی کیوں نہ لیا. کیوں لیا؟ اگر آپ نام نہ لیتے تو کبھی بھی میرے بہن کا بندر کا خیال نہ آتا. 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں, کون بندر کا خیال لاتا؟ لیکن آپ نے کیونکہ بندر کا نام لے لیا, اب میں روکنے کی کوشش کرتا ہوں, بندر خود بخود دماغ میں گھسا چلا تھا. تو یہی مسئلہ ہمارے یہاں غسل کا ہے. غسل کے اندر بھی لوگوں نے بندر کو اپنے دماغ میں بٹھا لیا, جس کی وجہ سے غسل بڑا مشکل ہو جاتا کہ پتہ نہیں پانی پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا. یہ حقیقت میں وہ بندر جو ہر مومن کے دل میں, البتہ دیندار مومن کے دل میں, بے دین مومن کے لیے یہ مسئلہ نہیں. اسی لیے وہ غسل آرام سے کر دیتے ہیں اور دیندار لوگ غسل زیادہ مشکل سے کرتے ہیں. بالکل غسل کا کنسپٹ تصور سب ذہن سے نکالیے اور ہم ماننے جائیے. اور ایک مرتبہ جا کے شاور کھولیے اور شاور کھولنے کے بعد اسے فوراً بند کر دیجیے. 30 سیکنڈ یا 20 سیکنڈ یا 15 سیکنڈ شاور کے نیچے کھڑے رہیے اور بند کیجیے آپ. اور اس کے بعد چیک کیجیے کہ آپ کے جسم کا کون سا حصہ ایسا جہاں پہ پانی نہیں پہنچا. بہت مشکل سے, بہت ہی مشکل سے, تقریباً ناممکن ہے کہ آپ کا کوئی حصہ جسم بغیر گیلا ہوئے رہ جائے. غسل کا مطلب ہے خالی گیلا ہو. شاور کے نیچے بغیر غسل کے لیے, جسم میں پریکٹس کے لیے, تجربے کے لیے, مشق کے لیے جا کے کھڑے ہو جائیں. 5 سیکنڈ کے لیے شاور اپنے سر کے اوپر کھولیے اور بند کیجیے. جلدی جلدی ایک ہاتھ مار دیجیے گردن پر. اس کے بعد 5 یا 7 سیکنڈ کے لیے شاور اپنے نچلے جسم پہ کھول کے بند کر دیجیے. میں بند کرنے کی بات کر رہا ہوں, ورنہ اگر آپ بند نہ کریں اور 30 سیکنڈ مسلسل کھلا رکھیں تو بہت ہی زیادہ 2 غسل کے برابر پانی آپ کے جسم پہ پہنچ جائے گا. آپ خود دیکھیں کہ جسم کے وہ تمام مقامات کہ غسل کے بیچ میں جہاں آپ کو شک ہوتا تھا کہ وہاں پانی پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا, خود بخود گیلے ہوں گے, خود بخود. اسی طریقے سے ایک لوٹا بھر کے اگر آپ اپنے سر کے اوپر ڈالیں اور بس زیادہ سے زیادہ احتیاط بھی کریں کہ جب آخری پانی رہ گیا تو ایک مرتبہ اس کی دھار اپنی گردن کے اوپر پھیر لیجیے, ایک لوٹا, اور دوسرا لوٹا اٹھا کر آپ اپنے نچلے جسم پر سامنے سے ڈالیں, تیسرا لوٹا اٹھا کے نچلے جسم پر نیچے کی طرف سے ڈالیں. 15 سیکنڈ 30 سیکنڈ لگیں گے, اس کے بعد آپ غسل کی نیت نہ کریں کہ بھائی کھلا جگہ پانی پہنچا یا نہیں پہنچا, اس کو چھوڑ. خود 3 لوٹے ڈالنے کے بعد اپنے جسم کو خود دیکھیں کہ کوئی ایسا حصہ رہ گیا ہے کہ جہاں پانی نہ گیا, اور اگر کوئی ایسا حصہ رہ گیا تو بہت ہی معمولی ہوگا. وہاں 2-3 سیکنڈ میں آپ ہاتھ کے ذریعے سے پانی پہنچا دیں آرام سے. 25 سیکنڈ 30 سیکنڈ, 1 منٹ چلے, 2 منٹ, ابھی نیا نیا آپ کا مسئلہ ہے اس لیے آپ کے لیے 30 سیکنڈ مشکل ہوگا. 2 منٹ 2.5 منٹ میں آپ دیکھیں گے کہ سر کے بالوں کی جڑ سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ہر جگہ آپ کا جسم گیلا ہے. بس اتنا دیکھ لیجیے کہ جسم گیلا ہے یا نہیں, بس اتنا دیکھ لینا کافی. جسم کا گیلا ہو جانا یہی غسل, اور کوئی چیز غسل نہیں. اب چاہیے کہ پاؤں کے تنے تک آپ کے گیلے ہو چکے ہوں, جس کے سلسلے میں بعض لوگوں دوران غسل اتنی ہی حماقت کرتے کہ سنا گیا کہ باقاعدہ سرے کو اٹھا کے اس کے اوپر پانی ڈالا جاتا. ضرورت ہی نہیں, آپ خالی حمام میں جا کے ایک مرتبہ سر کے اوپر شاور سے پانی ڈالے, آپ کے پاؤں کے تلے گیلے ہو جائیں. صرف اگر آپ 30 سیکنڈ یا 30 سیکنڈ شاور کھلا رکھیں.
تو اس طرح سے دو چار دفعہ آپ خرچ کیجیے، خود آپ کو اطمینان ہو جائے گا کہ ہاں 30 سیکنڈ اگر میں پانی ڈال دوں، ایک مرتبہ سر پر اور دوبارہ جسم کے اوپر، کوئی حصہ بغیر گیلا ہوئے نہیں رہ سکتا، یہ یعنی پانی کی فطرت کے خلاف، یہ تقریباً ناممکن چیز۔ پانی ہمیشہ اوپر سے نیچے بہتا ہے، پھیلتا ہوا بہتا ہے، اپنا راستہ بناتا ہوا پھیلتا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ جسم کے 2 یا 3 مقامات ایسے ہیں جو دوسرے اعضاء سے دبنے کی وجہ سے وہاں پانی نہ پہنچے، جیسے بغل وغیرہ ہے، لیکن وہ بھی بہت مشکل، بہت مشکل۔ لیکن اگر 2 یا 3 ایسے اعضاء تو وہ کوئی مشکل نہیں ہے، ان کو آپ بعد میں چلو پانی کی مدد سے گیلا کر سکتے ہیں۔ تو غسل کے معنی پانی بہانا نہیں، غسل کے معنی ہے جسم کو گیلا کرنا، اور گیلا کرنا عام حالت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بہت اطمینان کے ساتھ 2 منٹ میں تو یقیناً بہت اطمینان کے ساتھ ہو سکتا ہے جسم گیلا۔ عام حالت میں جو آپ نہاتے ہیں، صابن لگانے سے پہلے ایک مرتبہ جسم کو گیلا کرتے ہیں، اس میں کتنی دیر لگتی ہے صابن لگانے سے پہلے؟ عام طور پہ انسان 3 مرحلوں میں نہائے، پہلے جسم گیلا کرے گا، پھر صابن لگائے گا، پھر صابن کو صاف کرے گا۔ وہ جو پہلا مرحلہ ہے جسم گیلا کرنے، بس وہی واجب غسل۔ اتنی دیر میں آپ عام حالت کے اندر جسم کو گیلا کر لیتے ہیں، گویا آپ کا واجب غسل ہو گیا۔ اب آپ جا کے 4 مرتبہ 5 مرتبہ یا روزانہ، جب غسل واجب نہ ہو کیوں آپ نہا رہے ہیں، جب آپ نہاتے ہیں تو روزانہ صابن لگانے سے پہلے جو آپ جسم کو گیلا کرتے ہیں اس کو دیکھ لیا کریں کتنی دیر لگے، تو بخود آپ کے غسل کا ٹائم کم ہونے لگے گا۔ بہرحال یہ مسئلہ صرف حد کے اوپر منحصر ہے، یوں سننے سے، سمجھانے سے، محنت کرانے سے یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو یہ تو ہو گیا غسل کا مختصر ترین طریقہ، ان لوگوں کے لیے جو زیادہ وسواسی اور زیادہ شکی اس مسئلے کے اوپر عمل کریں تو خود دیکھیں گے کہ اس کا کتنا فائدہ پہنچ رہا۔ تو غسل کا خلاصہ یہ ہوا کہ غسل جو ہے وہ صرف جسم گیلا کرنے کا نام، اور جتنے پانی میں جسم گیلا ہو جائے گویا اتنا پانی آپ کے غسل کے لیے کافی۔ اس کے بعد کی جتنی ساری چیزیں ہیں اس کا وقت کا ضائع کرنا اور ٹائم کا ویسٹ کرنا، یہ تو غسل کے بارے میں ایک ابتدائی مسئلہ ہوا۔ اب غسل کا طریقہ، اس کے مستحبات، اس کی شرائط، یہ ساری چیزیں باقی بچتی ہیں، لیکن بعض وجوہات کے بنا پر انہیں اس وقت بیان نہیں کیا جا رہا، کیونکہ کچھ دوسرے 4-5 مسئلے ٹرینڈنگ میں چلے آ رہے ہیں، ان کو بتا دیا جائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ جو تقریر ہماری ہوگی، یہ اعلان تو آپ سن چکے ہیں کہ 29 دسمبر کو میرے کراچی میں نہ ہونے کی بنا پر اس درد میں وقفہ آ رہا، اس کے بعد انشاءاللہ پھر جو 4 جنوری ہے، 4 یا 5 جنوری، اس کا جو جمعہ ہے، اس جمعے کے دن ہماری یہ گفتگو دوبارہ شروع ہوگی۔ اور براہ راست اب غسل کا طریقہ کار، غسل کے مستحبات، کیونکہ توضیح میں مستحبات نہیں ہیں، اس اعتبار سے اس کو خصوصیت سے بیان کیا جائے گا، اور اس کی جو شرائط، ایک تقریر میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ اب ہماری تقریر کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا، جس کے اندر کچھ احتیاط واجب کے مسائل اور کچھ ایسے مسائل کہ جو بعض وجوہات کی بنا پر ایک عام مجمع کے اندر بیان نہیں ہو سکتے ہیں، ان کا تذکرہ ابھی میں شروع کرنے جا رہا ہوں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ ہے خمس کا ایک مسئلہ، جو آیت اللہ ہے خوئی کی احتیاط واجب اور آیت اللہ ہے گل پائیدانی کی ایک احتیاط مستحب کی بنا پر بعض صاحبان ایمان کے لیے ذرا سہولت پیدا کر سکتا ہے۔ یہ مجھے اندازہ نہیں کہ اس مسئلے میں کتنا ٹائم لگے گا، اس لیے پہلے اس کو بتا دوں، اس کے بعد پھر جو باقی مسئلے ہیں۔ خمس کے بارے میں ایک بات بار بار پوچھی جاتی ہے، اور اس ایک مسئلے کی بنا پر جو بار بار پوچھا جاتا، بہت سے لوگ خواہش رکھنے کے باوجود اپنے خمس کے حساب کو باقاعدہ نہیں کر پا رہے ہیں اور خمس نہیں نکال رہے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب کبھی اسلام آپ پہ کوئی مالی چیز واجب کرتا ہو، فطرہ دو، زکات دو، یا خمس دو، یا صدقہ دو، صدقہ واجب ہو یا صدقہ مستحب۔ صدقہ واجب مثلاً جو منت انسان مانے کہ اگر خدا بیمار ٹھیک ہو گیا میں راہ خدا میں اتنا صدقہ کروں گا، وہ صدقہ واجب۔ یا مجھول المالک، حکومت کا مال جو آپ حاصل کرتے ہیں، ہاں بینک سے حاصل کریں جو حکومت کا بینک ہو، یا گورنمنٹ کی کسی اور اسکیم سے، اس میں جو حاکم شرع آپ کو حکم دیتا ہے صدقہ دینے کا، وہ صدقہ واجب۔ یا رسم مظالم کے اندر جو بعض اوقات صدقہ دینا پڑتا، کہ پتہ نہیں کس کو بچپنے میں کیا نقصان پہنچایا، اب اس مالک کی طرف سے اس نے پیسے راہ خدا میں صدقہ دے دی، یہ صدقہ واجب۔ اسی طرح نقصہ، گری پڑی چیز انسان کو پائی جائے، انسان کو مل جائے، اور ایک سال اعلان کرنے کے باوجود مالک نہ ملے، تو مالک کی طرف سے صدقہ ہے, یہ سب صدقہ واجب. اسی طرح جو صدقہ مستحب, تو اس میں قصور یاد رکھیں کہ مالی معاملات جو واجب, اس میں جو مقدار اسلام نے بتائی, یہ مقدار حتمی نہیں, یعنی یہی مقدار واجب نہیں. جو مقدار بتائی گئی اس سے کم دینا جو ہے وہ حرام, لیکن اگر آپ اس سے زیادہ دینا چاہیں تو شریعت کو اس سے کوئی اعتراض نہیں, بس شرط یہ کہ آپ اس کے اندر بدعت پیدا نہ کریں. مطلب خمس ہے 20%, آپ احتیاطاً اپنی خوشی سے 20% کے بدلے 21% دینا چاہ رہے ہیں کہ بھائی کچھ پیسہ زیادہ چلا جائے, کوئی بات نہیں, خلاف شریعت بات نہیں. ہاں اگر آپ نے بدعت پیدا کر نیت یہ بنائی کہ نہیں اسلام میں خمس ہے 21%, 20% نہیں, ایک مسئلہ آپ نے بنایا اپنی طرف سے, یہ مسئلہ بنانا حرام اور گناہ. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ 20% ہوگا تو ہمیں 20% ہے, لیکن میں احتیاطاً 20 سے 25 دے رہا ہوں, کوئی بات نہیں ہے, اس پر اسلام کو اعتراض نہیں. نماز میں یہ مسئلہ نہیں چلے, ظہر کی نماز 4 رکعت ہے, میں احتیاطاً 5 رکعت پڑھ رہا ہوں, نہیں, اس کے اندر احتیاط کے احتیاط کی اپنے دل کی بھی گنجائش نہیں. ہاں روزے میں یہ چل سکتا ہے مسئلہ, یہ ٹھیک ہے 6 بجے روزہ کھل جائے گا, میں احتیاطاً 6:15 بجے کھولوں گا. نیت یہ کر لیں کہ نہیں غروب کے بھی آدھے گھنٹے بعد تک روزہ رکھنا پڑتا ہے وہ گناہ, لیکن اگر یہ نیت نہ, نیت یہ ہو کہ بھائی روزہ کر آئے تو ہو گیا, لیکن میں احتیاطاً کچھ دیر اور ٹھہرنا چاہتا ہوں, اسلام کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں. لیکن نماز کی رکعتیں آپ نہیں بڑھا سکتے. وضو کے اندر بھی ایسا مسئلہ چلتا ہے جسے مقدمہ واجب کہتے ہیں. بہرحال ماری واجبات کا خصوصیت کے ساتھ یہ مسئلہ, اب فطرہ ہے 3 کلو, احتیاطاً آپ 3.25 کلو دے رہے ہیں, کوئی بات نہیں, دے دی, کوئی گناہ نہیں. زکات جب واجب ہو جاتی ہے تو عام طور پہ 2.5% یا 40واں حصہ آپ احتیاطاً, مثلاً 40 بکریوں میں 1 بکری, آپ احتیاطاً 2 بکریاں دیں, کوئی حرج نہیں. ایک تو یہ ذہن میں رکھیے مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ نے مالی معاملات میں احتیاطاً کچھ زیادہ دیا تو جو آپ نے زیادہ دیا ہے وہ بیکار کبھی نہیں جائے گا. روزے میں بیکار جا سکتا ہے کہ اگر آپ نے 6 بجے کے بدلے 6:15 بجے روزہ کھولا, تو جو 15 منٹ آپ اور زیادہ فاصلے سے بیٹھے اس کا ثواب نہیں ملے گا. ہاں گناہ بھی نہیں ملے گا, ثواب بھی نہیں ملے گا. یہ ان مقامات کی بات ہے جہاں احتیاط واجب نہیں. بعض حالت میں تو روزے میں واجب ہے کہ دیر سے کھولو, وہ چھوڑو, آپ حالت میں. لیکن مالی معاملات میں اگر آپ احتیاطاً کو زیادہ دینا چاہتے تو اول تو یہ جو دینے کی اجازت, اور دوسرا یہ کہ وہ جو آپ نے زیادہ دیا ہے وہ بیکار نہیں ہے, ضرور اس کا ثواب اور اس کا فائدہ آپ کو ملے. جو اسلام نے اصطلاح قرآن میں بہت زیادہ استعمال کی, انفاق. انفاق خود ایک اہم ترین موضوع ہے اسلام کا, بہت بڑی عبادت. انفاق کا مطلب یہی ہے کہ دل کھول کے خرچ کرنا, اس کا ترجمہ قرآن میں یہی, دل کھول کے خرچ کرنا. یہ خود اپنی جگہ اسلام میں بہت ہی عبادت, بہت بڑی عبادت مانی گئی. صرف زکات, خمس, فطرہ اور واجبات تک اپنے آپ کو محدود رکھنا, یہ اسلام کے رکھنے کا ایک پسندیدہ کام نہیں. انفاق کو بہت ہی بہتر کہا گیا, یعنی جو اللہ نے واجب کیا اس سے زیادہ ہم دے. اسی اعتبار ایسا مقام بھی اگر آ جائے کہ ایک چیز واجب نہیں, پھر بھی آپ کہیں کہ واجب نہیں ہے, میں دینا چاہتا ہوں اپنی خوشی سے, ہاں اس نے تجری نہ ہو, بدت نہ ہو, کوئی حرج نہیں ہے اسلام کو. مثلاً کاغذی نوٹوں کے اوپر زکات واجب نہیں, لیکن ایک آدمی کہے کہ واہ زکات بہت اہم ہے, کاغذی نوٹ پر نہ بھی ہو تب بھی میں دوں گا. اگر یہ کہہ کے دے کہ نہیں اس نوٹ پر زکات ہے, یہ تو گناہ ہو گیا. تمہیں کیا حق ہے یہ کہنے کا کہ اس نوٹ پر زکات, یہ اللہ کی مرضی. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی مجھے اطمینان نہیں ہے کہ پتہ نہیں زکات ہو یا نہ ہو, میں تو دے رہا ہوں نوٹوں پر بھی زکات, کوئی بری بات نہیں, اچھی بات ہے, قبول کیا جائے گا. اگر زکات نہیں بھی ہے تب بھی اسلام اس میں آپ کو ثواب دے. اسی طرح سے ایک چیز پر خمس نہ ہو, مثلاً عورت کے مہر سے خمس نہیں یا میراث سے خمس نہیں, ہم نے کہا نہیں, لیکن پھر بھی ہم دینا چاہتے ہیں 100 روپے میں 20 روپے, یہ کسی گٹر میں تو نہیں جا رہا ہے, کسی نالی میں تو نہیں جا رہا ہے, یا سید کو ملے گا یا عالم کو ملے گا, میرا دل چاہتا ہے کہ میں دے دوں. آپ دے دیں, کوئی گناہ بھی نہیں اور اس کا ثواب بھی ملے گا. ہاں سوائے اس کے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک اچھائی کرتے کرتے کوئی دوسری برائی آ جائے. نابالغ بچے کے مال پہ خمس نہیں, اب کیونکہ آپ کا مال, اگر آپ کہیں کہ نہیں ہو خمس, لیکن پھر بھی میں اپنے بچے کے مال میں سے خمس نکال رہا ہوں, وہ تو گناہ ہو سکتا ہے. بچے کا مال سوائے اس کے کام کے اور کہیں استعمال نہیں ہو, لیکن اپنے مال میں سے نکالے کوئی بات نہیں. تو اب جو مسئلہ آ رہا, اس میں اگر کچھ خمس معاف ہونے کی گنجائش ہے, لیکن پھر بھی اگر دے دیں تو بہت ہی بہتر, خصوصاً حاکم اجرا سے مفالحت کریں اور اس کا ثواب بہت زیادہ.
لیکن اصل مسئلہ سن لیجیے کہ اصل مسئلہ کیا ہے.
خمس کے بارے میں ایک چیز تو یہ آپ کے ذہن میں واضح ہے کہ خمس وہ عبادت نہیں ہے جو ہر ایک پر واجب ہوگی. ہمارے معاشرے میں بیچارے بہت سے غریب لوگ بھی جو خمس کی وجہ سے پریشان, جب کہتے خمس نکالے کچھ بچتا ہی نہیں, اتنا انہوں نے خمس کا تذکرہ اور اس کی خمس نہ دینے والے کی مذمت سن کہ وہ گھبرا دے. تو یہ یاد رکھیے کہ خمس ہر ایک پہ واجب نہیں, جس کے پاس کچھ بچے اسی پر واجب, جس کے پاس کچھ نہ بچے اس پہ خمس نہ تو واجب ہے اور نہ ہی وہ کوئی گناہ کر رہا ہے نہ ہی وہ کسی ثواب سے محروم ہو رہا. اگر یہ نیت ہے کہ اگر ہوتا تو میں ضرور خمس دیتا تو ثواب بھی مل رہا ہو, تو ایک بات تو یہ یاد رکھیے کہ خمس ہر ایک پہ نہیں, جس کی حیثیت ہے فقط اسی پر. دوسری بات ایک اور کلیئر ہو جائے کہ جس آدمی پہ خمس واجب, یہ نہیں ہے کہ اس کی ہر چیز پہ خمس. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہمارے اس معاشرے میں پیدا ہو گئی جہاں لوگوں نے مجلسوں کی مدد سے مسائل سیکھے. میں نے کئی مرتبہ کیا کہ مجلسوں کی مدد کسی چیز کی اہمیت تو سیکھی لیکن اس کے مسائل کو بھی مجلس کی مدد سے نہ سیکھیے, وہ ہمیشہ رسالے عملیہ یا درست جفا کی مدد سے سیکھی. لیکن مجلسوں کی مدد سے لوگوں نے ایک مسئلہ یہ سیکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی خمس نہیں نکالتا تو اس کا ہر مال حرام, اس کے یہاں کھانا حرام ہوگا, مثلاً اس کا لباس حرام ہوگا, ہر چیز اس کے یہاں حرام. یہ بھی غلط نہیں. جس آدمی کے خمس واجب ہے اور وہ خمس نہیں نکال رہا, ضروری نہیں ہے کہ اس کی ہر چیز حرام, صرف وہ چیز حرام ہے کہ جس کے اوپر خمس واجب. اس کے پاس یعنی جس آدمی کے خمس واجب ہوتا اس کے پاس کچھ ایسی بھی چیزیں ہوں گی جن پہ خمس واجب نہیں, تو وہ تو چیزیں حرام نہیں, اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ دوسرا مسئلہ بھی بہت اہم, اس کی روشنی میں اب ہماری گفتگو آگے بڑھ رہی ہے. اور وہ گفتگو یہ کہ اگر ایک آدمی خمس نہیں نکالتا تو اس کا ہر وہ مال جس کو ایک سال ہو گیا بغیر استعمال کے اس پر خمس واجب, اور کسی آدمی کا وہ مال جس کے اوپر ایک سال نہیں ہوا اس پر خمس واجب نہیں ہے, اس لیے وہ حلال ہے. ایک آدمی کبھی خمس نہیں نکالتا اور اس کے مثلا 5,000 روپے بینک میں جمع, جس کو ایک سال ہو گیا ہے یہ 5,000 حرام مال ہے, لیکن جو وہ اسی مہینے کی تنخواہ لے کے آ رہا یہ کیونکہ ایک سال اس پہ نہیں ہوا ایک دن ہوا, اس لیے یہ تنخواہ جو لے کر آئے گا یہ حرام نہیں ہوگا. یہ فرض ذہن میں رکھیے گا, سارا مال حرام نہیں, وہ مال جس کو ایک سال نہیں ہوا وہ حلال, وہ مال جس کو ایک سال ہو گیا وہ اس کا حرام. یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے جس کو دور ہو جانا چاہیے, خصوصاً امام خمینی کے مقلدوں جن کو یہ مسئلہ معلوم. امام خمینی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا آدمی خمس نہیں نکال رہا اس کے لیے بھی مال حرام ہے, اور آپ کے لیے بھی اس کی چیز استعمال کرنا حرام. کہ اور خمس نہیں دے گا تو اس کے لیے تو اپنا مال حرام, بیوی کے لیے بھی اس کا مال حرام, استعمال کرنا حرام. یہ مسئلہ ہے امام خمینی کا, لیکن کنفیوز کرنے والا. اگر تفصیل نہ سنی جائے, لوگ کنفیوز ہوتے ہیں, مسئلہ تو خیر کلیئر. اور وہ تفصیل یہ کہ جو اس مہینے کی تنخواہ وہ بیوی کو لا کے دے رہا وہ کوئی حرام نہیں, بالکل حرام تنخواہ, کیونکہ اس کو ایک سال نہیں گزرا. یہ تو دو باتیں واضح ہیں. اب آئیے اصل مسئلے میں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے اپنا خمس نہ نکالا اور اب وہ چاہ رہا ہے کہ میں خمس نکالوں تو وہ کیسے خمس نکالے گا, اس کے لیے اسے وہ آدمی جس نے اپنا خمس نہیں نکالا اب خمس نکال رہا, اس کے لیے اسے اپنے تمام پیسے کا اور تمام گھر کے ساز و سامان کا حساب کرنا ہوگا. اور جتنا بھی اس کے پاس پیسہ یا ساز و سامان, اس کی تین قسمیں ہوں گی, تین قسمیں. ہر وہ پیسہ ہر وہ سامان, چاہے کپڑا ہو, چاہے سوفا ہو, چاہے زمین ہو, چاہے مکان ہو, چاہے زیور ہو, ہر وہ پیسہ اور ہر وہ سامان جو ایک سال سے پہلے استعمال میں آ گیا, تو سوفا اس کے پاس ہے, اسے پتا ہے کہ میں 3 مہینے کی تنخواہ جمع کر کے خریدا اور خریدنے کے بعد استعمال میں لے آیا, میں ایک سال نہیں ہوا. ہر وہ چیز جو ایک سال سے پہلے اس کے یہاں استعمال میں آ گیا اس کے اوپر کوئی خمس نہیں ہے, وہ ایک فہرست بنائے ایسی تمام چیزوں کی جو اس کے گھر میں ہے, پیسہ بھی جو بینک میں ہے اور جہاں جہاں اس نے انویسٹ کیا ہے, اور سامان بھی جو گھر میں, ان میں سے جس پر ایک سال نہیں گزرا اور ایک سال سے پہلے وہ استعمال میں آ گیا, ان تمام چیزوں کو کاٹ دے کہ ان کے اوپر تو کوئی خمس نہیں, یہ تو بالکل ان سے مستثنا, ختم بات. پھر اس کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جن کے بارے میں اسے پورا یقین کہ ان چیزوں پر ایک سال گزر گیا تھا بغیر استعمال کیا, اس کے بعد میں نے اس کو استعمال کیا یا ابھی تک یہ بغیر استعمال کے پڑی. مثلا مکان خریدا, 1,00,000 روپیہ دیا تھا, وہ جمع کیا پہلے میں نے کئی سال, اس کے بعد اس سے مکان خریدا. اب مکان تو استعمال میں آ گئے لیکن جس پیسے سے خریدا گیا وہ ایک سال سے زیادہ رہا. ہر ایسی چیز جس کے بارے میں اسے یقین کہ یہ ایک سال بغیر استعمال کے رہی, اس کے بعد اسے استعمال کیا گیا, اس کا حساب کر لے, اس کا تو اسے پورا پورا خمس دینا. حاجی میں خیال تو بھی خمس معاف کرنے کا اختیار نہیں, اس کا پورا خمس دینا. اچھا یہ دو چیزیں تو بہت آسان. اس کے بعد جو مشکل چیز آتی ہے جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ مستحق کے وکیل کے پاس جائیں, وہ یہ کہ وہ تمام چیزیں جو آپ کے گھر میں ہیں اس وقت یا آپ پہلے کبھی خرچ کر چکے ہیں, یہ یاد نہیں آ رہا کہ ایسے پیسے کی ہیں جس کو سال بھر جمع کیا پھر استعمال کیا ہو یا نہیں. شاید اس کا نام اکاؤنٹنسی کی اصطلاح میں رننگ انکم. بہرحال میں اس لفظ کی ذمہ داری نہیں لیتا ہوں, لیکن غالباً ایسا ہی کہ جو اسی سال کی آن رہے تھے یعنی ایک سال سے کم عرصے میں پیسے جمع کر کے جو چیز خریدی ہے یا جو پیسہ ایک سال سے کم اس میں خمس نہیں ہوگا, تو ایسی چیز اس کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا. بھول بھال گئے, اب اس میں سارے پاس ایکسپینڈیچر بھی آ گئے اور پرانے خرچے بھی اور جو موجودہ چیزیں ہیں وہ بھی آ گئی. یہ پتا ہے کہ مکان میرے پاس ہے, یہ یاد نہیں آ رہا کہ گیارہ مہینے پیسے جمع کر کے خرید لیا یا تیرہ مہینے کے بعد خریدا. تیرہ مہینے اگر پیسے جمع ہوئے تو خمس واجب تھا, گیارہ مہینے میں خرچ کر دیا اور مکان لے لیا تو خمس واجب نہیں. یہ یاد ہے کہ دس سال پہلے بیٹی کی شادی کی تھی, پچاس ہزار خرچ کیا, یہ اسی سال کی آمدنی تھی یعنی ایک سال سے زیادہ جمع ہوا تھا, جس کے بارے میں آپ کا دماغ پھاننا تھا. ہاں جس چیز کے بارے میں آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ ایک سال کے اندر اندر سے خریدی گئی ہے اس کا جمع, اس کا کوئی خمس نہیں. جس چیز کے بارے میں یقین ہو جائے کہ ایک سال پہلے چیز جمع رہی پھر استعمال ہوئی اس پر پورا خمس آپ کو دینا ہے, اگر کوئی کو بھی اختیار نہیں ہے اسے معاف کرنے کا. ہاں اگر خمس دینے والا اس وقت غریب ہے کچھ بھی نہیں اور موت کے ڈر سے توبہ کر رہا ہے وہ دوسری بات, لیکن اگر ابھی پیسے ہیں تو ایسی چیز پر اگر کوئی بھی معاف نہیں کر سکتے ہیں کسی قسم کا. سارا مسئلہ آتا ہے ان چیزوں کے بارے میں جو زیادہ بڑا پرابلم ہے کہ گھر میں ہے یا پہلے استعمال ہو گئے. بیس سال پہلے زیارت پر گئے تھے پانچ سو روپئے, یاد نہیں کہ پانچ سو روپئے ایک سال میں جمع ہوئے تھے یا ایک سال سے زیادہ. بیس سال پہلے بیٹی کی شادی کی تھی دس ہزار, پتا نہیں دس ہزار اسی سال کی آمدنی تھی یا زیادہ آپ سے جمع کیا تھا. پچیس سال پہلے فلیٹ لیا تھا, اسی کو بیچ کے نیا فلیٹ لیا. اکثر تو یہی مکانات میں کہ وہ ایک کو بیچ کے دوسرا لے رہے ہیں, تو اصل مکان کو پکڑنا پڑتا ہے اس میں خمس سال یا نہیں. اب وہ یہ یاد نہیں پچیس سال پہلے ہم نے کیسے فلیٹ لیا تھا. تو ایسی تمام چیزیں جس کے بارے میں ففٹی ففٹی چانسز, ہو سکتا ہے ایک سال سے خریدا ہو ایک سال سے زیادہ نہ خریدا, یاد نہیں آ رہا, ان کے بارے میں آغاز کوئی اور ایمان کو نہیں. دونوں فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ حاکم شرعی اس کے وکیل کے پاس جائیں اور اس سے مطالعہ کریں, جس کی وجہ جس آدمی پر ماضی کا خمس ہے اسے ہمیشہ مشورہ دیا جاتا کہ اگر اب آپ خمس نکالنا چاہ رہے ہیں تو پہلے مستحق کے وکیل کے پاس جائیے کیونکہ احتیاط واجب. لیکن آغاز الفائدانی کی احتیاط واجب نہیں, انہوں نے کہا کہ ہر وہ چیز جس کے بارے میں آپ کو یاد نہیں آ رہا کہ وہ ایک سال کے پیسے سے ہے یا ایک سال سے زیادہ کے پیسے سے, اس کے اندر شبہ موضوعیہ کی طرح سے اپنے برات چلے. یہ بہت ہی میں نے سفید لفظ استعمال کر لیا, یعنی آپ یہی سمجھیں کہ اس کے اوپر کوئی خمس نہیں. عام مسئلہ یہ ہو کہ مشکوک چیزوں پر بھی آغاز الفائدانی کے نزدیک خمس واجب نہیں ہے, آپ سمجھیں کہ اس کے اوپر خمس نہیں. جب اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہے تو اب آپ کے لیے وکیل سے بات کرنا لازم نہیں. اچھا احتیاط مستحب ضرور ہے کہ ایسی چیزوں میں جا کے بات کر لیجیے اور اگر وہ کوئی رقم بتائیں تو آپ دے دیجیے, کیونکہ خمس واجب نہ ہو پھر بھی اگر آپ دے دیں تو کوئی گناہ نہیں, یہ میں نے شروع میں کلیئر کر دیا. لیکن یہ احتیاط مستحب احتیاط واجب نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج ہر وہ آدمی جو پہلی مرتبہ خمس نکال رہا, بس کیجیے کہ ستر سال کے بزرگ آج خمس نکال رہے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ پچپن سال کا سے لے کر آج تک کا حساب کتاب, تو ہر وہ چیز جس کے بارے میں ان کے دل میں یقین ہے کہ وہ ایک سال جمع کرنے کے بعد میں نے استعمال کیا اس کا خمس دے, ہر وہ چیز جس کے بارے میں شک ہے اب آگاہی کل پائیگانی کی طرف رجوع کر کے اپنے آپ کو اس کے خمس سے بری اور ذمہ سمجھ سکتے ہیں, تو بہت آسان ہے کہ آپ نئی تاریخ آج سے مقرر کریں, آئندہ کا خمس ریگولر کر دیں, پیچھے کا خمس کس ایک مسئلے کی وجہ سے مشکوک چیزوں میں بھی معاف ہو گیا. جبکہ آغاز کوئی اور امام خمینی ہے کہ یہ واجب لگاتے کہ خمس کیونکہ مالی معاملات میں ہے, مالی معاملات میں شبہ موضوعیہ نہیں چلتا ہے, خمس میں اگر شک ہو رہا کہ وہ جو میں بیس سال پہلے میں نے مکان خریدا اس میں خمس تھا یا نہیں تھا, تو شک ہو رہا ہے مشکوک چیز میں بھی آپ کو خمس دینا پڑے گا وکیل سے رجوع کر کے. یہ فرق ہو گیا آغاز کوئی اور آغاز الفائدانی. آغاز کوئی کے نزدیک مشکوک چیز پر بھی خمس ہے یعنی مطالعہ کے بعد وکیل سے بات کرنے کے بعد, آغاز الفائدانی کے نزدیک مشکوک چیز پہ خمس معاف ہے, وکیل کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی پورا ایک گھنٹہ ہو گیا آج کے دن کا, یہ بہت ہی اہم مسئلہ, اور کیجیے گا اس پر پندرہ دن اس کے بعد جو آپ کے سوالات وہ پوچھے گا, کیونکہ آج اب سے چند ہی گھنٹوں کے بعد مجھے کراچی سے جانا ہے اور بہت لمبا وقت کے اعتبار سے تو نہیں, محنتوں کے اعتبار سے بہت تھکا دینے والا سفر ہے, اس لیے آج میں سوال و جواب سے پھر معذرت خواہ ہوں. انشاءاللہ اب 4 یا 5 جنوری کو جو جمعہ خراب اس میں ہماری گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا, اس میں جنابت کے مسئلے سے خود کے مسئلے میں اگر وضاحت کی ضرورت پیش آئی تو میں وہاں وضاحت کر دوں گا, لیکن یہ 19 منٹ کا جو مسئلہ آج بیان ہو گیا میرے خیال میں اس کے بعد عام لوگوں کے لیے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. آج جن کو بالکل خود کا تعارف نہیں ہے ان کے لیے دوبارہ مشکل مسئلہ ہے, وہ انشاءاللہ ایک ہفتے کے وقفے کے بعد دوبارہ جب میں آپ کی خدمت میں آؤں گا تو آپ کے سوال کے جواب کے لیے تیار ہو جاؤں گا. درود بھیجے محمد والے.